أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا له الفداء. أما بعد، بحث ہماری شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب 20 گفتار میں چل رہی تھی، یعنی 20 تقریریں، اور اس میں عادل کی بحث زیر بحث ہے. عادل کی بحث بیان کر رہے ہیں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ. یہاں تک مطلب بیان ہو چکا ہے کہ عادل یا تکوینی ہوتا ہے یا تشریعی ہوتا ہے. عدل تکوینی نظام کائنات کے ساتھ مرتبط ہے، اور عدل تشریعی احکام کے ساتھ مرتبط ہے. جب یہ سوال ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے اس کائنات کو کس اساس پہ خلق کیا ہے، اور احکامات کو کس اساس اور بنیاد کے تحت صادر کیا ہے، اس کا جواب قاعدہ حسن و قبح عقلی یا شرعی پر مبتنی ہے. یعنی پہلے ہمیں اپنا نقطہ نگاہ اس قاعدے میں واضح کرنا پڑے گا، انتخاب کرنا پڑے گا، اس کے بعد جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا. اور یہ بھی عرض ہوا تھا کہ حسن و قبح عقلی کے اندر دو گروہ سامنے آئے، ایک عدلیہ کے نام سے کہ جس میں مکتب تشیع اور معتزلہ شامل ہے، اور دوسری طرف اشاعرہ ہیں. مکتب تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ حسن اور قبح عقلی ہے، اور اشاعرہ کا نظریہ ہے کہ حسن اور قبح شرعی ہے. پس اس کے مطابق نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ہم قائل ہو جائیں اس حسن و قبح عقلی کے، تو ہم کہیں گے کہ خداوند متعال نے جو احکامات صادر کیے ہیں وہ منفعت اور مفسدہ واقعی کو مد نظر رکھ کر صادر کیے ہیں، جعل کیے ہیں. لیکن اگر اشاعرہ کے نظریے کو قبول کر لیں، یعنی حسن و قبح شرعی کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال جو فعل انجام دے تو وہ فعل حسن اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ حسن بن جاتا ہے، اور جس سے روک دے وہ فعل قبیح ہو جاتا ہے. اپنے اندر اس کے کسی بھی چیز، کوئی بھی خصوصیت موجود نہیں ہے. یہی بحث عدل اجتماعی کے اندر بھی ذکر ہوتی ہے. یعنی اس معاشرے کے اندر جس میں بشر زندگی گزار رہا ہے، اجتماعی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی نسبت حق رکھتا ہے، تو آیا یہ حق رکھنا اور صاحب حق ہونا یہ واقعیت رکھتا ہے، چاہے خدا حکم نہ بھی دے یا نہ، خدا اگر حکم دے گا تو حق پیدا ہوگا، وَإِلَّا حق وہاں پر نہیں ہوگا. یعنی انسان ایک دوسرے کی نسبت حق نہیں رکھتے ہوں گے، اگر خدا کہہ دے تو ایک دوسرے کی نسبت حق رکھتے ہیں، لیکن اگر خداوند متعال نہ کہے تو حق نہیں رکھتے ایک دوسرے کی نسبت. یہاں بھی وہی قاعدہ حسن و قبح عقلی آئے گا کہ آپ جس نقطہ نگاہ کو قبول کریں گے اس کے مطابق آپ جواب دیں گے. اگر مکتب تشیع کے نظریے کو قبول کریں کہ جو حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ لوگ، بشر اپنی اس اجتماعی زندگی کے اندر ایک دوسرے کی نسبت حق رکھتے ہیں اور وہ حق ادا کرنا ہے انہوں نے، اور اس حق کو عقل درک کرتی ہے. چاہے خدا ان حقوق کے بارے میں کوئی حکم نہ بھی دے، حق ایک واقعیت کے طور پر موجود ہے، خدا کے حکم کا منتظر نہیں ہے، خدا کے حکم کا تابع نہیں ہے، بلکہ پہلے سے موجود ہے. اور خداوند متعال اگر احکام جعل بھی کرتا ہے اس اجتماعی زندگی کے لیے، بشر کے لیے، تو انہی حقوق کو منظم کرنے کے لیے جعل کرتا ہے کہ جو مختلف حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، اور اس قسم کے مختلف حقوق ہیں. ان میں سے بعض ایسے حقوق ہیں کہ جس کو شارع جعل کرتا ہے، اس سے نفی نہیں ہے. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بعض حقوق ایسے ہیں کہ اگر شارع و خدا امر نہ بھی دے تب بھی حق موجود ہے. اور خداوند متعال اس مورد میں کہ جہاں پہلے سے حق موجود ہے، احکام جب صادر کرتا ہے تو اس کو منظم کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن اگر اشاعرہ کے نظریے کو مان لیں تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ حق نام کی کوئی چیز خارج میں ہے ہی نہیں ہے، صاحب حق ہونا بھی ثابت نہیں ہے. خدا جو کہے گا، جس کو حق دے گا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ عدل کے بارے میں چند نکات کہ جو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے. ایک اور نکتہ جو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس عنوان کے تحت بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ آیا یہ جو جھگڑا ہے حسن و قبح عقلی ہونے کا یا حسن و قبح شرعی ہونے کا، یہ کوئی ثمرہ بھی رکھتا ہے، اثر بھی رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر واقع اور عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اشاعرہ بھی قائل ہیں کہ خداوند متعال کسی نبی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا اور کسی برے آدمی کو جنت میں نہیں ڈالے گا. اور اسی طریقے سے امامیہ اپنے مبنے کے تحت قائل ہیں، عمل میں دونوں ایک جیسے ہیں. تو آیا یہ جھگڑا کہیں لفظی تو نہیں ہے؟ آیا اس کا کوئی ثمرہ ہے، عملی طور پر کوئی نتیجہ مترتب ہوتا ہے اس کے اوپر؟ جواب شہید مطہری یہ دیتے ہیں کہ نہ، ثمرہ مترتب ہوتا ہے اس کے اوپر، جھگڑا لفظی نہیں ہے. وہ ثمرہ کیا مترتب ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہم حسن و قبح عقلی کے قائل ہو جائیں تو ہم بعض موارد کے اندر عقل کو رہنما اپنا بنا سکتے ہیں کہ جہاں پر مثلاً ایک جگہ ایسی آ جاتی ہے کہ جہاں پر شارع کا حکم موجود نہیں ہے، خداوند متعال نے اس میں حکم نہیں کیا، اب یہاں مثلاً عقل کو ہم استعمال کر کے یہ فہم کر سکتے ہیں کہ آیا یہ فعل اور یہ شے کہ جو جدید ہے مثلاً، اس میں مفسدہ پایا جاتا ہے یا منفعت پائی جاتی ہے. اگر ثابت ہو گیا کہ اس شے میں منفعت پائی جاتی ہے بشر کے لیے، تو عقل حکم لگا دے گی کہ اس کو انجام دینا چاہیے. لیکن اگر یہ تشخیص دے دی گئی کہ اس شے کے اندر مفسدہ موجود ہے، تو پھر اس کام سے روک دیا جائے گا، چاہے خداوند متعال کی طرف سے حکم نہ بھی آیا ہو. لیکن اگر اشاعرہ کے نظریے کے قائل ہو جائیں کہ جو حسن و قبح شرعی کے قائل تھے، تو ایسی چیز کہ جس کے بارے میں کوئی ابھی حکم نہیں آیا شارع کا، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، عقل کو ہم رہنما نہیں بنا سکتے. اگر حسن و قبح عقلی کے قائل ہو جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دین ہے، یہ جو احکامات ہیں اسلامی، یہ غرض، روح اور ہدف رکھتے ہیں، اسی ہدف کی خاطر یہ احکام صادر ہوئے ہیں. احکام کا فلسفہ یہ ہے کہ اس خاص ہدف کو حاصل کیا جائے. نماز واجب ہوئی ایک خاص ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، زکوٰۃ واجب کی گئی ایک خاص ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، ربا حرام کیا گیا ایک خاص ہدف تک پہنچنے کے لیے. اگر ہم اس نقب عقل کے قائل ہو جائیں تو ہم اس طریقے سے روح اور ہدف و مغز اسلام احکام اسلامی تک پہنچ سکتے ہیں، قائل ہو سکتے ہیں. پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا اس کا، کہ ہمیشہ کوشش کریں گے کہ وہ ہدف کے جس تک احکام کے ذریعے خداوند متعال ہمیں پہنچانا چاہتا ہے اس ہدف تک پہنچیں، اگرچہ احکام کی شکل بدل ہی جائے، اس شے کی شکل جو ہے وہ بدل ہی جائے، تو ہم اس ہدف کو مد نظر رکھیں گے کہ آیا وہ ہدف حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر فرض کریں ایک شے کی شکل بدل، مثلا مثال دیتا ہوں، ربا حرام ہے، سود حرام ہے شریعت میں، اگر حسن و قبح عقلی کے قائل ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ربا ایک خاص ہدف کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، پس ہمیں اس ہدف کو محفوظ رکھنا ہے. اب فرض کریں ایک زمانے میں جو سود کی شکل ہے وہ بدل دی جائے، سود لینا اور دینا یہ کسی اور شکل میں بدل جائے، تو آیا شکل بدلنے سے اس کا حکم بدل جائے گا یا نہیں بدلے گا؟ مثلا جو صدر اسلام میں سود کا لین دین تھا جس طریقے سے، آج کے زمانے میں وہ سود کا لین دین نہ ہو، مثلا اس کی شکل بدل جائے، تو آیا وہ جو نئی شکل آئی ہے سود کے لین دین کے اندر، اس کو ہم حرام کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اگر حسن و قبح عقلی کے قائل ہوں تو پھر شکل چاہے جتنی بھی بدلتی رہے لیکن وہ سود ہی رہے گا، اور ہم اس ہدف کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو حرام قرار دیں گے، چونکہ شکل بدلنے سے سود حلال نہیں ہوگا. اور ربا اگر رائج ہو گیا تو وہ ہدف جس کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا، پس جو بھی شکل اختیار کر جائے سود کا لین دین، ربا، یہ حرام ہی رہے گا. لیکن اگر حسن و قبح شرعی کے قائل ہو جائیں، جس طرح کے اشاعرہ قائل تھے، تو پھر ربا اگر اپنی پہلی حالت سے نکل کر کسی اور حالت میں چلا جائے، تو اب حسن و قبح شرعی کے قائلین کا کہنا یہ ہے کہ اگر شارع منع کرے گا تو اس میں مفسدہ آئے گا، اگر حکم دے گا تو منفعت آئے گی اس کے اندر، تو یہ نئی شکل ہے، اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا ہوا، تو آیا اس کو حرام قرار دیں یا نہ دیں؟ تو حکم حسن و قبح عقلی کے، حسن و قبح شرعی کے قائلین کے مطابق، جو حسن و قبح شرعی کے قائل ہیں ان کے مطابق اس کو حلال ہونا چاہیے. بس دیکھیں ثمرہ مترتب ہو رہا ہے یہاں پر. حسن و قبح عقلی اور حسن و قبح شرعی کا جھگڑا لفظی نہیں ہے بلکہ اس کا عملی ثمرہ پایا جاتا ہے. اور یہی جو حسن و قبح شرعی کے قائل ہوئے ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ ایک جمود کی نشانی ہے کہ ایک ہی چیز کو کہ جو ہم نے صدر اسلام میں دیکھی ہے فقط اسی کے اوپر جم جانا اور اسی کے اوپر ملتزم ہو جانا، فقط اسی کو ہی شرعی ماننا، فقط اسی کو مفید فائدہ ماننا، یہ ایک جمود کی علامت ہے. ہدف کی طرف نگاہ نہ کرنا، فقط شکل کو کہ پیغمبر جو ہے اس طریقے سے عمل بجا لاتے تھے، یا مثلا اور باقی جو آداب و رسومات تھے کہ جو معصومین سے صادر ہوئے ہیں، ہدف کی طرف نگاہ نہ کریں تو بہت ساری مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ خوارج کے اندر پیدا بھی ہوئی ہے. خوارج کو اگر ظاہری چال ڈھال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نماز پڑھتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، حافظ قرآن تھے، لیکن اپنی اس جمود فکری کی وجہ سے، اپنی اس تنگ نظری کی وجہ سے علی علیہ السلام کے مقابل میں آ گئے، حتیٰ علی علیہ السلام کو کافر کہنے لگ گئے. وہ علی علیہ السلام کے جو نفس سے پیغمبر ہیں، جس نے دین کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے. تو کیا ہے؟ یہ اسی جمود اور ظاہری ڈھانچے کے اوپر ملتزم ہونے کا نتیجہ ہے. ہدف کو مد نظر نہیں رکھا انہوں نے. تو ہدف کب مد نظر رکھا جا سکتا ہے؟ کہ جب انسان حسن و قبح عقلی کا قائل ہو جائے. یہی خوارج ہیں کہ جنہوں نے علی علیہ السلام کو بہت ساری اذیتیں دیں، اور ایسے عقیدوں کے مالک ہو گئے کہ جو انتہائی سخت تھے، اور انہوں نے اس وقت کی امت مسلمہ کو بھی بہت زیادہ اذیتیں دی ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ ان کا جو تھا وہ یہ کہ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا جو ہے وہ مطلق ہے، کوئی شرط نہیں ہے اس کی، ہر حالت میں کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم شریعت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں جو اہم ترین دو شرائط ہیں، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے ہیں، وہ ہے کہ بصیرت رکھتا ہو دین کے اندر اور بصیرت رکھتا ہو عمل کے اندر۔ بصیرت رکھتا ہو دین کے اندر یعنی دین کی مکمل اطلاع رکھتا ہو، تمام احکامات، تمام قواعد، تمام جو ہے وہ معارف کے اوپر اس کا تسلط ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کو بصیرت در عمل بھی رکھتا ہو، یعنی صحیح اجرا کر سکتا ہو۔ اگر یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں تو امر بھی معروف کرے، اگر نہیں پائی جاتی، مثلاً ایک انسان ہے وہ دین کی صحیح خبر ہی نہیں رکھتا، احکامات کو صحیح سیکھا ہی نہیں ہوا اس نے، تو پھر وہ اس میں اجرا کیسے کرے گا؟ بس دین کا صحیح سیکھنا، یعنی جس حکم کے بارے میں اس نے امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرنا ہے، اس حکم کو اچھے طریقے سے جانتا ہو، اور جب اجرا کرے تو اس بات کو بھی مد نظر رکھے کہ اگر اس کو اجرا کر دیا جائے، امر بالمعروف کیا جائے، نہی عن المنکر کیا جائے، تو اس کے اندر کہیں مفسدہ زیادہ تو نہیں ہے، منفعت حاصل کرنے کے لیے کہیں اس کے اندر مزید مفسدہ تو نہیں آ جائے گا؟ اگر مفسدہ نہیں ہوتا تو پھر کرے، اگر مفسدہ پایا جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔